بسم اللہ کریں. آپ فرمائیے سوالات پہ آ جائیں گے. جی جی وعلیکم السلام.
جی ہاں
میں آپ کو یہ نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں حضور مرشد کریم نے ایک تبصرہ کیا ہے, ایک بات بتائی ہے. کتاب ہے روحانی علاج, اس کے پیشے لفظ میں انہوں نے بتایا کہ جب بے یقینی کی لہر آسمان کی طرف رخ کرتی ہے تو آفات سماوی نازل ہوتی ہے, اور جب بے یقینی کی لہر زمین کی طرف نیچے کی طرف رخ کرتی ہے تو آفات ارضی آتی ہے. آفات سماوی جیسے ژالہ باری ہو گئی, سائیکلون آ گیا, یا بجلی گری, یہ ٹڈی دل وغیرہ, یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں آفات سماوی میں. اور یہ زمین کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے بے یقینی کی لہر کا, تو صورت حال یہ بنتی ہے کہ زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی ہو جاتی ہے, خانہ جنگی ہوتی ہے. اب اس جملے کو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ میں نے کتاب کا ریفرنس عرض کر دیا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں. قانون یہ ہے, یہ جو اللہ رب کریم نے قرآن میں بار بار عذاب کا ذکر کیا, ہم لوگوں نے اس کو عذاب تو مانا, ایک تصویر بنا لی کہ بڑی کلیمٹی آ گئی, ڈیزاسٹر ہو گیا. بات کو سمجھنے سے کاثر رہے. اب آپ غور کریں ذرا سا کہ اصل کہانی کیا ہے. بے یقینی کی لہر, اس کا کیا مطلب ہے؟ بے یقینی اصل میں کیا ہے؟ گلے شکوے. دیکھیں نا, میں کام بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس پہ یقین نہیں, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, تو بے یقینی آ گئی. اب جب یہ بے یقینی کی لہر کا تعلق اللہ کی طرف ہو, یعنی آپ کو اللہ سے شکوے ہوں, اور وہ اجتماعی طور پہ ہو جائے, پوری قوم کا مزاج بن جائے کہ اللہ نے جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ تو اللہ غلط کر رہا ہے, اللہ کو یہ کرنا چاہیے, کیا ہو گیا؟ بے یقینی بن گئی نا. اب جب بے یقینی کی لہر کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا, یعنی کہ اللہ اوپر کی طرف چلا گیا, تو آفات سماوی نازل ہوں گی. اوپر سے کیا آئے گا؟ جب آپ نیچے سے اللہ کی طرف بے یقینی کی لہر بھیجیں گے, گلے شکوے ہوں گے ہمارے ذہنوں میں, اور وہ اجتماعی طور پہ اس وقت من حسن قوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے یقینی, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, تو آفات ہی تو نازل ہو رہی ہیں. برے حکمران آفات نہیں ہے, یہ زلزلے, یہ سیلاب, یہ سب کیا ہے؟ اب بارشیں ہوئی اتنی زیادہ مقدار میں ہوئی, تو یہ آفات سماوی ہی تو ہوئی. اب آپس میں جب انسانوں کے گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں, یہاں غور کریں, گھر جو ہے بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا, میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں شکوا سانجھ ہیں, ہر وقت لڑ رہے ہیں, گھر میں کلکل مچی ہوئی ہے. اب اجتماعی طور پہ جب سارے آپس میں دستوں گربا ہیں, گلے شکوے ہیں, ہر بندے کو دوسرے سے گلے ہیں, نتیجہ بے یقینی کی لہر کا رخ نیچے ہو گیا. اب آفات ارضی آئیں گی. غور کریں کتنا بڑا قانون ہے یہ بتایا جو حضرت مرشد کریم نے. آپ نے یہ سوال پوچھا, بہت ہی اچھا لگا کہ یہ موقع ملا مجھے اس وضاحت کا کہ آفات کا تعلق بھی انسان کی سوچ سے ہے. آپ بھول گئے کہ اللہ نے صاف کہا کہ بھئی سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. جب ایک چیز آپ کی تقدیر میں دے دی, اب آپ اس کو غلط حکم دیتے ہیں. فرض کریں آپ نے کتا رکھا, اسے ٹرین کر دیا, कि वो आपके इशारा करने पे काटता है या भौंकता है। अब आप अपनी क्या कहें जहालत की वजह से या लाइलमी की वजह से उसे कहें कि मुझे काट। अब वो तो ट्रेंड है, वो तो उसने तो काटना है। और करें, ये बुरी एक मिसाल है, इसको अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन हम अपनी जहालत की वजह से जब बेयकीनी का शिकार हो गए तो हम बीमार भी हुए। 60 बीमारियों का ताल्लुक बेयकीनी से, 60 क्लैमिटीज का ताल्लुक बेयकीनी से, ये नुक्ते की बात है। एक लफ्ज में उन्होंने पूरी कहानी बयान कर दी कि जब बेयकीनी का रुख ऊपर की तरफ होगा तो आसमान से आपात नाजिल होंगी, और जब बेयकीनी का ताल्लुक नीचे की तरफ होगा। हमने सुना, हमने जुमले को वाह कहा, लेकिन आगे और नहीं किया कि बेयकीनी से क्या मुराद है। तो मैंने आपको आज वजाहत से अर्ज कर दिया कि ये जब हमें एक दूसरे पे यकीन नहीं है तो क्या होगा, जाहिर ऑब्जेक्शन होगा, एतराज होगा, हम बहस करेंगे, बहस नजरियाती जंग और जदल में बदलेगी, फिर हाथापाई शुरू हो जाएगी, गुरु बंदी शुरू हो जाएगी। ये सब क्या हुआ, बेयकीनी। ठीक हो गया
जी सर, समझ आ गया। थैंक यू सो मच सर,
अल्लाह खुश रखे जी। जी ये पूरे हफ्ते में आपने कोई सवाल नहीं सोचे? जी वालेकुम अस्सलाम।
सवाल है मेरा, एक तो यहाँ दिल में समाने से क्या मुराद है, और मोमिन के लिए ही कोई खुशियत, और दिल से मुराद के हमारे दिल का गोश्त जो है वो
नहीं। ये आखिरी जवाब पहले सुन ले कि ये जो हमारे दिल को कल्ब कहा गया है, कल्ब किसे कहते हैं? कल्ब से मुराद है पलटने वाली चीज, किसी से लफ्ज इनकलाब है, किसी से लफ्ज मुनकलिब है। अब दिल ये जो हमारा हार्ट है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है जो हमारे अंदर पंपिंग का काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ये क्या कर रहा है? जरा सा गौर करें कि ये जिस्म से जो खून आता है वो दिल में आकर जिस्म में जाता है, बन जाता है। यानी जो आ रहा है उसको ये कलेक्ट करता है और उसको रिटर्न करता है। क्या हुआ कल, क्या इसलिए इसको कल कहते हैं क्योंकि ये रुख बदल रहा है, आने वाली चीज को जाने वाली चीज बना देता है। ये बात वाज़े हो गई। अब इसी तरह अल्लाह का एक निजाम काम कर रहा है, अल्लाह की तरफ से इत्तलात का एक धारा बहता हुआ हमारे जहन की तरफ आता है, रूह की तरफ, रूह से जहन की तरफ, जहन से दिमाग की तरफ। ठीक हो गया। अब दिमाग उस पे उसकी रोशनी में क्या अमल करता है, उसके मुताबिक करता है, उसके खिलाफ करता है, जैसा भी अमल करता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है और वो वापस धारा पलटता है। तो वो मुकाम हमारे जहन में जहाँ से इत्तलात वापस पलट रही है उसको कल्ब कहा है। कल्ब से मुराद वो पॉइंट है जहाँ से इत्तलात नशर हुई, आप तक पहुंची और वापस टकरा के पलटी। इसको रूहानियत में समझाने के लिए इसका नाम लतीफा कल्बी रखा। वाज़े हो गई बात। हजूर कलंदर बाब औलिया का एक इरशाद इस बारे में सुन रखें। वो फरमाते हैं कि जात से ہمارے ذہن سے ہوتی ہوئی جسم کی طرف نور کی ایک دھار یا ایک لہر چلتی ہے. اس میں علوم دنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے, اور جو ہمارے جسم سے واپس روشنی کی ایک رو واپس نقطۂ ذات کی طرف پلٹتی ہے, اور ذہن سے ہوتی ہوئی روح سے ہوتی ہوئی جب وہ ذات تک جاتی ہے, اس میں علوم دنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے. اب لفظ علوم دنیا اوپر سے آنے والی دھار میں علوم لدنیا ہوتے ہیں, لدنی علم لدنی ہوتا ہے, اور نیچے سے اوپر جانے والی رو میں علم دنیا ہوتا ہے. اگر ہماری توجہ کسی طرح یہ اوپر سے آنے والی دھار کی طرف مبذول ہو جائے, ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں, تو کیا ہوگا, ہمارا ذہن علوم دنیا سے روشناس ہو کر اس سے آراستہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہماری توجہ مادی زون میں باہر کی دنیا میں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ پھر ہم علوم دنیا میں کھوئے رہیں گے, اور اوپر جو ریکارڈ بنے گا وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ اس پہ فخر کر سکیں. اب واضح ہو گیا کہ قلب کیا ہے. قلب اصل میں ہمارے اندر وہ نقطہ ہے یا وہ سطح ہے جس پہ اطلاعات آتی ہیں اوپر سے اور واپس پلٹتی ہیں. اس کی روشنی میں ہمارا نفس کیا کام کرتا ہے, اس کا ریکارڈ اوپر کو واپس پلٹتا ہے اور کتاب المرقوم بنتی ہے. لوہے محفوظ سے یہ سارا نشریہ آتا ہے. ہم اس کی روشنی میں کن اطلاعات کو ہم قبول کرتے ہیں, کن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, کن کو ہم اگنور کرتے ہیں, یہ سارا ریکارڈ بن گیا. پھر کتنے پہ عمل کیا اور کیسا عمل کیا وہ ریکارڈ بن کر واپس گیا, اور یہ کتاب المرقوم بن گئی. اب ٹیلی ہونا ہے آخرت میں کہ آپ نے جو ریکارڈ اپنا کتاب المرقوم کا بنایا وہ لوہے محفوظ والے ریکارڈ سے کتنا متماثل ہے. موازینہ اب موازنہ ہوگا. تو اسی لیے سارا یہ روحانیت کا درس تو تدریس جو ہے وہ ایک ہی جملے میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے انر کی طرف متوجہ ہو جائیں, پھر یہ آہستہ آہستہ اندر کی باتیں جو ہیں آپ کے ذہن پہ خود بخود کھلیں گی. اب دیکھیں نا, جب انہوں نے کہہ دیا نقطۂ ذات سے ایک نور کی دھار بہ رہی ہے, اگر ہمارا دھیان اپنے ذات کی طرف ہوگا تو اس میں کیا ہے, علوم لدنیا, اور اگر ہمارا دھیان باہر کی طرف ہے, دنیا کی طرف ہے, مادی وسائل کی طرف ہے, اپنے جیسے انسانوں سے توقعات کی طرف ہے, اپنے جیسی مخلوق ہماری کیا حاجت روائی کرے گی, لیکن ہمارے آسرے یہی ہیں, لہذا پھر علوم دنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس میں کثافت ہی کثافت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات واضح ہو گئی آپ کو کہ قلب کسے کہتے ہیں, اور باقی جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ سارا میں نے وضاحت عرض کر دی.
سر ویسے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مایوس ہو جاتے ہیں, کبھی پہلے چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں. مایوسی کیا ہے؟ اس سے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ
اللہ کیا کہہ رہے مایوسی, اللہ کیا کہہ رہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت. رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو باطن سے آنے والی لہر ہے یہ تسلسل حیات کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اسے قطع مت کرو, اسے مت کاٹو. اب قطع کرنا کیا ہے؟ اب یہ میں آپ پر بات کر رہے ہیں، اگر بیچ میں ہمارا نیٹ ورک چلا جائے تو بات آپ سن سکیں گے؟ یہ ڈسکنیکشن جو ہے یہ قطع کرنا ہے. جب ہم اپنے ریسیور کا بٹن ہی آف کر دیں گے تو آنے والی جتنے بھی ٹی وی چینل پر پروگرام چل رہے ہیں ہم سن سکیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسکنیکشن مت کرو. ہم نے ترجمہ مایوسی کیا ہوا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ فرما رہا ہے ذرا اس پہ توجہ دینا. آپ دیکھیں نا، ہم اللہ کے کلام میں اپنے مطلب بھرتے ہیں. مایوسی کسے کہتے ہیں؟ آپ کی توقع پوری نہیں ہو رہی. نہیں، آپ کو کیا توقع رکھنی چاہیے اللہ سے؟ کوئی توقع ہے؟ ہماری اللہ ہی سے تو توقع نہیں ہے، باقی ساری دنیا سے توقعات ہیں. وہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی چھا گئی ہے تو تم نے توقع کیوں رکھی بھائی؟ میں نے اسی لیے فوراً پکڑا کہ نہیں بھائی، مایوسی کا مفہوم کچھ اور ہے. اس آیت میں ہرگز کہیں مایوسی نہیں ہے. کیا کہا؟ ایک ترجمے کا میں کیا کروں اب؟ اس کی آرتی اتار سکتا ہوں، اس کو سجا کے اوپر ساتویں مالے پہ رکھ دوں، اس کی پوجا کروں؟ ارے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو میری سسٹم، میرے تسلسل حیات کے نظام سے ڈس ایسوسیٹ مت کرو، مت ڈسکنیکٹ کرو خود کو. آپ کہہ رہے ہیں جی مایوسی، اور پھر وہ مایوسی کا ترجمہ ہم وہ لے رہے ہیں جو ہمیں دوسروں سے توقعات رکھنے پہ ہوتی ہے. لہذا کتنا کھچڑا پکا، کھچڑی نہیں، یہ کھچڑا ہے پورا. باتیں ہو گئی بات یا نہیں؟ آئندہ مایوس نہیں ہونا. دیکھے نا، مایوسی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ڈسمے کی کیفیت ہے، یہ اصل میں ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے سے وہ ویسا بہیو نہیں کرتا، آپ کو مایوسی ہوتی ہے. آپ کی توقع کوئی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح سے بہیو نہیں کر رہا. کیا کریں گے؟ آپ اگنور کر دیں گے. اس لیے کہ آپ اندر سے سلسلہ رحمت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت. رحمت کہتے ہیں تسلسل حیات کے نظام کو. جی، دوسرا سوال فرمائیے.
روحانیت سیکھنے کا،
روحانیت خود کو جاننے کا علم ہے. اب مجھے بتائیں کہ سب کچھ عطا تو ہوا ہوا ہے. آپ کے اندر 2 کھرب سیلز ہیں، آپ کے اندر 11,500 صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خود سے کتنا واقف ہو رہے ہیں، یہ ہے روحانیت. نہ یہ عطا ہے. آپ کہیں جی یہ اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کی طرف آپ نے ذہن کے بھی اللہ نے توجہ دلائی، اللہ کا شکر ہے. اس لحاظ سے تو عطا ہے، یہ عطا تو اللہ نے سب کو کی ہوئی ہے. مجھے بتائیں نا، ہر صحت مند آدمی کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، 2 کان، ناک کے 2 نتنے، 1 منہ، یہ سارا سب کے اندر کامن ہے یا نہیں؟ ایک بندے نے کام لیا، ایک نے نہیں لیا، تو اسے میں کیا کہوں؟ جس نے کام لیا وہ کہے جی مجھ پہ عطا ہو گئی. کائنڈ آف ہم کہ وہ ایک گریٹنیس، اس کی مطلب گریٹیچیوڈ ہے اس کے اندر. اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی تہذیب کا مظاہرہ. لیکن بات کیا ہے؟ اللہ نے تو عطا کی ہوئی ہے. اب اصل بات دیکھیں ذرا، تو روحانیت سوائے خود کو جاننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ خود کو جانتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو صلاحیتیں دینے والے کا احساس ہوتا ہے. یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے جامع جملے میں سم اپ کر دیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی جس نے جان لیا خود کو، جو خود کو جان لیتا ہے، صرف وہ اپنے رب سے آشنا ہو جاتا ہے. یہ ہے ساری روحانی، کہ آپ نے خود آگاہی سے خدا آگاہی تک کا سفر کرنا ہے. باقی یہ جو سارے بھی جتنے بھی فالتو کے یہ ہم راگ سنتے ہیں, پتے پردہ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے نا, ہر بات کا لبے لباب یہی ہے کہ بھئی آپ اپنے انر میں اتر جائیں, اپنے آپ کو جان لیں, آپ اپنے خود شناس ہو جائیں تاکہ آپ خدا شناسی تک پہنچ سکیں. یہ ہے روحانیت. جی ویلکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یقین کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ اس اصطلاح میں یقین کا مطلب ہے جاننا. غور کریں, یقین اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں اس طاقت کو جو آپ کے خیالات کو میٹیریلائز کرتی ہے. اب یہ ہے اصل میں یقین. لیکن ہم نے کیا کیا؟ علم الیقین. اب اس کی ایک مثال سن لیجئے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی. آپ آئینے کے سامنے کھڑے اور بال بنا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ میں اپنے جیسا ایک بندہ آئینے میں دیکھ کے تو اپنے بال سنوار رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے علم الیقین. آپ کو علم ہے, یعنی اس یقین کا, یہ جو سامنے چیز موجود ہے اس کا علم ہو گیا. عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں. اب چونکہ یہ کیا ہوا, آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آئینے میں جو چیز دکھ رہی ہے یہ اصل میں میرا عکس ہے. تو یہ گویا آپ نے خود اپنا عکس دیکھنا شروع کیا, اس کو عین الیقین کہا. اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے, حقیقت کو سمجھ لیں. آپ حقیقت کیا ہے, آپ کو اپنی بھی حقیقت معلوم ہے, آپ کو آئینے کا بھی دیکھنا پتا ہے, آئینے کی حقیقت بھی معلوم ہے کہ آئینہ ریفلیکٹ کرتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آئینہ کیا کر رہا ہے کہ میرے وجود کا عکس اپنے اندر جذب کر کے مجھے دکھا رہا ہے. تو یہ جو طرز فکر ہے اس کا نام آ گیا حق الیقین, یعنی حقیقت پہ یقین آ گیا, حقیقت کا علم حاصل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں, یہ ہیں تین درجے.
اوکے تھینک یو سر. سر خود شناسی یعنی خود سے واقف ہونا.
جی جی.
اور پھر خدا شناسی تک جانا.
جی جی.
خود سے کیسے واقف ہوا جائے, خود کو کیسے پہچانا؟
بڑا سمپل ہے. یا میری بات کون سن رہا ہے؟ شاباش. اب جب میں کہوں گا تو کہ جی بول کون رہا ہے, تو میں کہوں گا میں بول رہا ہوں. یہ کس نے تسلیم کیا کہ آپ بول رہی ہیں؟ یہ میں جو ہے نا, میں یہ ہے خود آپ, یہ خود آپ ہیں. اب جب آپ اس میں کو صحیح طور پہ سمجھ لیں گے اور جان لیں گے کہ یہ میں جو ہے یہ اصل میں میری ذات ہے, اور میری ذات کسی بڑی ذات کا حصہ ہے, جز ہے, عکس ہے. جب آپ نے خود کو جان لیا اور یہ بات آپ کے یقین میں آ گئی, اتر گئی کہ میری ذات ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, ایک وجود رکھتی ہے, لیکن وہ اصل میں کسی ذات کا جز ہے, اس کا ایک ریفلیکشن ہے. اسی کو کہا کہ اللہ کی تجلی ذات کا ایک نقطہ. جب آپ نقطے کو اپنا ادراک ہو جائے گا تو اس کو پورے ریفلیکشن کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جب وہ پورے ریفلیکشن کا ادراک کرے گا تو جس کا ریفلیکشن ہے اس کا بھی ادراک ہو جائے گا. ہاں یا نہیں؟ تو بس یہ ہے سارا نظام. اب اس کو چونکہ سمری کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من عرف نفسہ, اب ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی کہ یہ خود شناسی کا درس ہے. ہم نے کہا یہ خود آگہی کا سفر ہے. ہم نے کہا کہ یہ خود کو جاننے کا عمل ہے. خود کو جاننا اس کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ ذرا آلتی پالتی مار کے گردن کمر اور سر کو سیدھا رکھ کے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں, آپ کا ذہن کہاں کہاں جا رہا ہے. حتیٰ کہ خیالات کا بہاؤ رک جائے. جی کیا
سر؟ آپ نے کہا کہ ذہن کہاں کہاں جا رہا ہے, ذہن تو ماحول کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے, شور آ رہا ہے کہیں باہر سے.
بالکل جی,
متوجہ رہتا ہے.
شاباش. اب کیا ہوا جب آپ کو یہ شعور آ گیا کہ یہ تو باہر سن رہی ہوں میں کہاں سن رہی ہوں, مجھے اندر کی آواز سننی ہے, میں کیا باہر کی سن رہی ہوں, تو یہ لیول آف ریئلائزیشن کب انکریز کیا. اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی نا کہ جی میں تو آنکھیں بند کر کے باہر کی آواز ہی سنتی رہتی ہوں, تو یہ ریئلائزیشن کا پہلا درجہ ہوا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سوتے ہیں تو کیا کان بند کر لیتے ہیں؟ لیکن اس سے تو کوئی آواز نہیں آتی.
شعور میں رہ کے لاشعور میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اب صورتحال کیا بنی؟ صورتحال یہ بنی کہ ہم متوجہ کدھر ہیں, ہم باہر کی طرف متوجہ ہیں, لہٰذا ہمیں باہر کی آوازیں آ رہی ہیں. جب آپ باہر سے توجہ کو ہٹا کر اپنے انر میں فوکس کر لیں گے تو آپ کو اندر کی آوازیں آئیں گی. قانون وہی ہے کہ دھیان کدھر ہے, پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. جب دھیان باہر کی آوازوں کی طرف ہے, اب اسی باتوں کو دیکھو نا کتنی روایات میں کتنی قصوں میں بیان کیا کہ وہ مجنون ایک نمازی کے سامنے سے گزرا, اس نے شور مچا دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو میرے آگے سے گزرا. اس نے کہا بھائی سوری, میں تو اپنی لیلا کے خیال میں کھویا ہوا تھا, مجھے تو تو دکھائی نہیں. اور تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے دیکھ رہے. تو دھیان کے در آپ دیکھیں نا یہ حقائق میں کتنی خوبصورتی سے ایک نقطے کی طرف متوجہ کیا, لیکن ہمارے ذہن میں وہ نقطہ ہی نہیں آیا, ہم لیلا مجنو کے قصے میں کھو گئے. تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کو اپنے انر کی طرف متوجہ ہونا ہے, باہر سے توجہ ہٹانی ہے. میں نے مثال دی کہ آپ اس کو کرتے ہیں سوتے میں, کیا کرتے ہیں سوتے میں, آپ کو کوئی آواز دے بھی تو آپ کو سنائی نہیں دیتی. کیوں؟ جی میں سو رہا تھا.
اس پر میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ جاگتے ہوئے شعور کو کیسے سسپینڈ کیا جائے, جیسے آپ نے کہا کہ سوتے ہوئے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر شعور اس پر
سسپینڈ ہو جاتا ہے. مشق مشق مشق, پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. دیکھیں نا ہم نے دھیان کو بار بار عادی کر لیا. اب فرض کریں کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ 25 سال کی ہیں, فرض کریں, ٹھیک ہے. اب آپ کو 25 سال سے مطلب 5 سال کے بعد کی عمر سے 20 سال کی ایک عادت پڑی ہوئی ہے. اب وہ 20 سالہ عادت کو توڑنا کس نے ہے؟ ظاہر ہے مشق کریں گے تو وہ دوسری عادت. اب ہم نے مثالیں دے دی کہ سوتے میں کیسے ہمارا توجہ دھیان باہر سے ہٹ جاتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے؟ دھیان اندر چلا جاتا ہے, تو باڈی سسپینڈ ہو جاتی ہے, حواس کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک نقطے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب وہ چونکہ غیر ارادی طور پہ ہو رہا ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. اگر یہ سارا پروسیجر ہم اختیاری طور پہ کرنا سیکھ لیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کو جاگتے میں سونے کی مشق کرنی ہے کہ بظاہر آپ جاگ بھی رہے ہیں لیکن اندر سے سو بھی رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ جو کمال کیا کہ یہ ساری کہانی کی سمری ایک لفظ میں کہہ دی کہ بھی مراقبہ کریں. بس مراقبہ کیا ہے؟ باہر سے توجہ کو ہٹا کر اپنے انر میں لے جانا. اب چونکہ ہمیں توجہ نہیں ہے, ہم ایک ریچول کی طرح سمجھے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے خود ہی سب کچھ ہوگا. نہیں بھائی, خود نہیں ہوگا, آپ نے کرنا ہے. آپ نے اپنے دھیان کو توجہ کو اپنے انر کی طرف لانا ہے. انر کیا ہے؟ وہ جو ذہن میں خیال آ رہے ہیں یہ انر ہی تو ہے. ہم تسلیم تو کریں نا. اب دیکھیں نا, ہم خیال کو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے. ہمیں خیال آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں مراقبہ کر رہا ہوں. بالکل 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 درست فرمایا.
جس طرح سے ہم کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو پہلے دن تو نہیں سیکھ لیتے نا سب کچھ, جیسے جیسے پریکٹس کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے پالش ہوتے جاتے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. موسٹ ویلکم جی. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اتنی اچھی بات پوچھی اور اس کو اتنی اچھی طرح سمجھا. اللہ خوش رکھے. اللہ کا انعام ہو گیا, اللہ کا انعام. جی جی جناب. السلام
علیکم سر.
جی وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟
جی شکر ہے سر, تھینک یو. سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نظر لگنے پر کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ گئی, اچھے کپڑوں کو نظر لگ گئی, اس کو نظر لگ گئی, گھر کو نظر لگ گئی, تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟
یہ کانسیپٹ بڑا سمپل ہے, یہ آپ کی کمزوری کا اعلان ہے. غور کریں, دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے, دو ہی صورتیں ہیں نا. اب ماں بچے کو بڑے پیار سے دیکھ رہی ہے, ماں کی نظر لگ گئی بچے کو, کیا یہ فینومینن ہے نا ہمارے ہاں؟ اب اسی طرح کوئی بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ میرا برا چاہتا ہے اور میں اس کی نظر کا اثر لے لیتا ہوں یا مجھے نظر لگ جاتی ہے. ابا نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ انگریزوں کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں لگتی. یہ ہمارے ہاں ہی کانسیپٹ ہے, یہ ہمارے ہاں یہ ہندوانہ طرز فکر کی وجہ سے. اب اصل کہانی صرف اتنی تھی کہ جس بھی بندے کو نظر لگتی ہے اصل میں اس کا شعوری لیول کمزور ہے, اس کے اندر کا جو شخص ہے وہ کمزور ہے, لہذا وہ دوسرے کی نظر کا اثر لے رہا ہے اور چونکہ وہ اثر پوزیٹو نہیں لے رہا نیگیٹو لے رہا, لہذا وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کے اندر سے میں آپ کو بڑے اس سے دیکھ رہا ہوں, نفرت سے, حقارت سے, اور آپ کے وجود کے اندر سے یہ نفرت اور حقارت کی لہریں گزرتی ہیں اور آپ کی ساری شخصیت ٹریمبل کر جاتی ہے, ڈاما ڈول ہو جاتی ہے, لرز جاتی ہے یا بکھر جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نظر لگنا. اور اگر آپ اسٹرانگ ہو, اب یہ غور کریں نا, اس اسٹرینتھ کا ایک مظاہرہ ہمیں سیاست دانوں میں نظر آتا ہے. ان کو دس بندے اچھا کہہ رہے ہیں تو ہزار برا کہہ رہے ہیں, وہ کسی کا کر لیتے ہیں. ان کو کیوں نہیں لگتی نظر؟ نہیں, کبھی غور نہیں کیا آپ نے. دیکھے نا, ایک میرے جیسا کمزور سا بندہ جا کے مجمع میں کھڑا ہو, اب اسے 500 بندہ, ہزار بندہ دیکھ رہا ہے, وہ ان کی نظروں کی تاب ہی نہیں لا رہا اور اس کے ٹانگیں لرز رہی ہیں, اور دوسرا بندہ وہاں کھڑے ہو کے ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو کے ایسی تقریر چھانٹتا ہے, حالانکہ کہتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ پھر بھی مشہور ہیں. تو سارا کھیل کس چیز کا ہوا؟ ذہن کی توانائی کا. میں نے کہا تو
میرے خیال سے انسان واقعی اپنے اندر کی کمزوری ہے, کیونکہ میرے والد صاحب جو ایک مثال دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایکٹر کو اور ایکٹریسز کو کیوں نظر لگتی ہے, کیوں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, تو آپ کے آپ کو بھی اس طرح لگ سکتی تو یہ فلمیں سوچتی ہونی چاہیے. لیکن شاید وہ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری اندر کی کمزوری اولاد کی محبت کی وجہ سے جاگ جاتی ہے اور ہم اس کانسیپٹ پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں نظر لگتی ہے.
بالکل بالکل.
اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا.
بہت اچھا سوال.
یہ چیز پوچھنی چاہیے مجھے.
جی جی. تو میں نے اس کی آپ کو اصل قوانین جو ہیں اس کی پس پردہ کام کرنے والے ان کی طرف متوجہ کر دیا کہ اصل کھیل تو آپ کی اپنی کمزوری کا ہے. جی
جی سر. ایک سوال میرا اور ہے.
ارشاد
سر, یہ ہم جو پریکٹس کرتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اس میں ہمیں خاص ایک اہتمام کرنا چاہیے, بچوں کو بھی جمعے کے دن لازمی لہرانا چاہیے, ان کے نیل کاٹنے چاہیے, وہ اس طرح, تو کیا اسلام میں کسی ایک دن کو دوسرے دن کے اوپر فوکس دی گئی ہے یا یہ ہم پریکٹس ہی کرتے آ رہے ہیں؟
ہم پریکٹس ہی کرتے ہیں, پریکٹس ہی کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ مسلمان قوم تو ایسی قوم ہے کہ اگر اس کو اس طرح کی پابندیاں نہ لگائی جاتی تو یہ تو نہاتے بھی نہ.
مطلب
ہمارے بڑوں نے جی ہمارے بڑوں نے ہمیں ہائیجین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ بھی کم از کم ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹ لو, نہا دھو لو, باقی دن تو منہ ہی دھو لیا کرو. مطلب آپ انہیں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہیں نا کہ بیٹا ہر روز نہاؤ. ڈیلی نہانے میں کیا عرض ہے بتائیے؟ اگر آپ روز نہائیں, اللہ نے اگر سہولت دی ہو, پانی دستیاب ہو, تو نہ نہانا کیا وجہ ہوئی؟ یہ کاہلی ہوئی.
ایکچولی سر میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا تھا کہ اب بچے چھوٹے ہیں, اب وہ سوال پوچھتے ہیں, تو اگر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہیں یہ شام سے ہے کہ جمعے والے دن یہ لازمی کرنا
چاہیے, نہیں نہیں ہے. اس پہ آپ ایک جوک سنیں, اس پہ آپ ایک جوک سنیں, اسلام میں نہیں ہے. سنیں ذرا, وہ ایک ہندو علی گڑھ کے دور کا قصہ ہے. علی گڑھ میں ایک ہندو اور مسلمان ایک ہی کمرے میں دو اسٹوڈینٹس اکٹھے رہتے تھے. تو وہ جو مسلمان تھا وہ اتفاق سے پٹھان بھی تھا. تو وہ صبح صبح جناب وہ ہندو جو تھا وہ اٹھتا تھا, کمرے میں شور ہوتا تھا, وہ اپنی گڑوی ڈھونڈتا تھا, وہ لے کے وہ چلتا تھا, دروازہ کھولتا تھا, پھر اسے کہتا تھا ذرا اٹھ کے بند کر لینا وغیرہ وغیرہ, پھر آتا تھا تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, تو وہ خان صاحب کی نیند خراب ہوتی تھی. ایک دن اس نے خان صاحب نے ان کو سوچا کہ میں ذرا اس کو تبلیغ کروں. تو اسے کہنے لگے تم کیا انسان ہو یار, تم صبح اٹھتے ہو, صبح جاتے ہو, سحری کے وقت قدم قدم چل کے وہاں گنگا تک جاتے ہو یا جمنا تک, جو بھی وہاں دریا قریب تھا وہاں تک جاتے ہو, پھر یہ کچھ لٹیا دو لٹیا چار لٹیا پانی اپنے سر پہ ڈالتے ہو, نہاتے ہو, واپس آتے ہو, پھر صبح کے آئے, دوپہر ہوئی, دوپہر سے سہپہر ہوئی, سہپہر سے شام ہوئی, پھر پوری رات گزار کے تم اگلے دن پھر یہ چلے جاتے ہو. اور ہم مسلمانوں کو دیکھو, ہم مسلمانوں کو دیکھو, یہ جمعے کے جمعے جمعے کے جمعے نہاتے.
بالکل صحیح. تھینک یو سر. مجھے ایکچولی یہ واقعی
کیئر کرنا تھا, کیونکہ اب مجھے آگے بھی لوگوں کو, مطلب اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. مطلب ہائیجین کا خیال رکھنا تو فرض ہے, اللہ نے بار بار کہا. اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے, تو ذہنی خیالات کو بھی پولیوٹ نہیں ہونے دیں, اپنے ایموشنز کو بھی خالص رکھنا ہے, اپنے فیلنگز اور احساسات کو بھی. دیکھیں ہر چیز خالص ہی اچھی لگتی ہے. ہم مانگتے تو خالص دودھ ہیں لیکن ہمارے خیالات پولیوٹ ہیں, کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ خیالات کی پولیوشن ہی تو ہے کہ آپ پانی میں ملاوٹ, پانی کی ملاوٹ کر رہے ہیں دودھ میں, और इधर पानी में गटर के पानी की मिलावट कर रहे हैं। अरे भाई कोई बात है, जब तक जहन के अंदर तस्हीर का अमल नहीं होगा, ये तहारत और तस्हीर और तज़किया ये सारे कुरानी अल्फाज हैं और इनकी इनका मतलब आपके जाहिरी सफाई भी है और बातनी सफाई भी है। ठीक हो गया ना। इसमें दिनों की कैद को हमारे बड़ों ने लगाई कि किसी तरह हमारा ध्यान इधर जाए कि भी जरा ये स्पेशल डे है जरा।
दैट मींस देयर इज नो हार्म टू प्रैक्टिस इट, बट दैट डजंट मीन कि हम इसको ध्यान से कनेक्ट करके
बिल्कुल
सिर्फ इस दिन कॉन्सेप्ट तमाम होना चाहिए, बट देयर इज नो हार्म टू प्रैक्टिस इट।
मैंने अर्ज किया ना कि व्हाई नॉट डेली, व्हाई नॉट डेली।
जी सर बिल्कुल।
वो अलग बात है कि सर्दियों में हमसे नहीं होता डेली, हम कहते हैं नहीं गर्म पानी हो तो फिर हो, वो एहतमाम करना पड़ता है और क्या। अब देखिए ना, ये हजूर अलैहिस्सलाम ने बाथरूम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया मदीने में, पता है ये बात आपको? हजूर अलैहिस्सलाम ने हर घर में बाथरूम का कॉन्सेप्ट दिया, वरना तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और वो इतने बड़े माहिर नफ्सियात थे कि उन्होंने इसे वाजिब कर दिया कि इन हालतों के बाद आपको नहाना वाजिब है। गौर करें। हजूर मुर्शिद करीम से एक दफा जब मैंने ये बात पूछी तो कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम भाई बहुत ही बड़े माहिर नफ्सियात थे, अगर वो इस तरह से वाजिब ना करते तो ये कौम तो नहाती ही ना। इतने हम गलीज लोग हैं असल में।
जी
बिल्कुल
सर। जी थैंक यू सर,
वेलकम। बहुत आपके सवाल का मजा आया। जी जी और कोई?
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर दो कलम में मैं अल्लाह के नामों में से उस पर तवज्जो गई, तो एक नाम जहन से मतलब उस पर तवज्जो है मुजिल्लो, जिसका लिखा हुआ था पार करने वाला।
जी
इसकी वजाहत फरमा देंगे सर।
असल में जलील करने वाला, मुजिल्लो का मतलब जलील करने वाला। जलील किसे कहते हैं? ये जो आयत है वह ताइज़ो मन तशा व तज़िल्लो मन तशा, हमने इसका तर्जमा कर दिया, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे जिसको चाहे जिल्लत दे। नहीं, इसका असल तर्जमा ये है, जो चाहता है अल्लाह उसको सपोर्ट करता है। इज्जत देने का मतलब है सपोर्ट करना, और जिसको जो चाहता है अल्लाह उसको सपोर्ट नहीं करता। यानी जिल्लत का मतलब है अल्लाह ने अपनी सपोर्ट हटा ली, तो मुजिल का मतलब है सपोर्ट ना देने वाला। एक होता है सपोर्ट अजीज, अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अजीज का लफ्ज जो है वो सपोर्ट देने वाला। मुजिल का मतलब है वो सपोर्ट ना दे, हटा ले अपनी सपोर्ट। बात समझ में आई आपको? देखे ना सूरह यासीन में है فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کہ ہم نے وہاں دو کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو ہم نے اس کو تیسرے سے تقویت دی۔ اب یہاں پہ آپ فَعَزَّزْ کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے جا کے اس کو معزز کیا اور ان کا جناب ان کے سامنے وہ جھکے اور انہوں نے سلوٹ مارا اور کہا جی یہ بڑا معزز ہے؟ نہیں 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 نہیں، उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तीसरे ने उन दोनों की बात को सपोर्ट किया, बात को सपोर्ट किया। अब देखे ना, जब अल्लाह ने कर्म किया, मैंने हजूर मुर्शिद करीम से जो बात सुनी वो मैंने आपको बताई, तो अल्लाह ने सपोर्ट किया मुझे कि आप बात सुनने पे आमादा हो गए। आप फर्ज करें कि अल्लाह रब्बे करीम ये सपोर्ट नहीं देना चाहते, तो मुझसे कोई गलत बात अदा हो गई और आप सारे मुझ पे पल पड़े और कहें कि क्या फजूल आदमी है तू, तो ये मुजिल की सिफ्ट जो है वो हरकत में आ गई, अल्लाह ने अपनी सपोर्ट हटा ली। ताकि भुगत अपने किए को वरना ये के अगर गलत बात भी निकल गई तो अल्लाह ने कर्म किया, अपना पर्दा डाल दिया आपके जहन में आया कि चलो यार उसने गलत कह दिया तो क्या हुआ, 10 बातें सही भी तो कही है ना, और करें पीछे से तो सारा अलग चला रहा है ना निजाम।
सर एक और नाम है महमूद
जी,
इसकी वजाहत भी फरमा,
जिसकी हम्द की जाए। महमूद कहते हैं जिसकी हम्द की जाए, जिसको सराहा जाए। अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा कि मैं पहचाना जाऊं, यानी लोग मेरी सिफात से आशना होकर उसको सराहें, उसकी हम्द करें। हम्द का मतलब सराहना, अप्रिशिएट करें। तो वन हु इज बीइंग अप्रिशिएटेड उसको महमूद कहते हैं।
सर ये भी है ना मकाम महमूद,
ये तो नाम है ना, अब नाम रखा मुकाम महमूद, वो दर्जा जहाँ पहुँच के बंदा सराहा जाता है, ये क्या वो मुकाम जहाँ वो बुलंदी जिसपे पहुँच के सारी दुनिया सारी कायनात आपको कहे वाह भाई शाबाश तू तो इतना ऊपर चढ़ गया, और करे तो सराहना ही हुआ ना भाई। आप एक खंभे पे चढ़ते हैं, अब मैं नहीं चढ़ सकता है? मैं दो कदम दो हाथ ऊपर चढ़ गया, आप चढ़ते ही चले गए चढ़ते ही चले गए चढ़ते ही चले गए ऊपर जाके उसके टॉप पे पहुंच गए तो सारे लोग तालियां बजाने लगे तो क्या कहेंगे कि वाह भाई इसने तो कमाल किया, तो सराहा गया ना उसको। तो इसी तरह जब हजूर अलैहिस्सलाम फिक्रे इंसानी की इंतहा को जाके छू लिया उन्होंने, क्या फिक्रे इंसानी की इंतहा तक पहुंच गए तो सारी कायनात ने उनको सराहा कि वाह भाई ये जो वाह भाई, अरे इसी को कहते हैं मुकाम महमूद। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, खुश रहिए
इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ जी। काफी है या है कोई सवाल और? जी वालेकुम अस्सलाम।
किताब लोहो कलम में पढ़ने बाबा ने फरमाया कि खारिज से इंसानी जिस्म को जो कुछ मिलता है वो जिंदगी का मौजूद नहीं है, जिंदगी का मौजूद सिर्फ लाशऊर की कारसाजी है। तो ये आप जरा से एक्सप्लेन कर देंगे।
असल में हजूर कलंदर बाबौलिया ने इस हकीकत को वाशगाफ कर दिया है कि बाहर से जो हमें मादी जराए जैसे हवा जैसे पानी जैसे गजा ये हमारे फिजिकल बॉडी के को मेंटेन नहीं रखते, असल में बॉडी मेंटेन होती है अंदर रूह की वजह से। जब रूह निकल जाती है तो पानी भी मौजूद है हवा भी मौजूद है खाना भी मौजूद है, लेकिन वो मुर्दे को उसकी जिंदगी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको बरकरार नहीं रख सकता, ठीक है। इसी तरह अब ये तवज्जो दिलाई के भाई असल में आप बाज आ जाएं, ये जो शऊर बना हुआ है कि मादी शऊर को हम मादी गिज़ा से मुतालिक बनाए बैठे ये गलत है। असल कहानी ये है कि हमारे इनर का शऊर, हमारा इनर सेल्फ जो है, हमारी जात जो है, हमारी रूह जो है, हमारा नस्मा जो है, वो एक वजह है जिसने जिस्म को बनाया। अब माँ के पेट में बच्चा कैसे बन रहा है, बाहर की चीजों से बन रहा है, और करें ना वो खाना खाता है ना वो पानी पीता है ना वो हगता है ना मूंदता है, और करें माँ के पेट में बच्चा कैसे वजूद पा रहा है, माँ के शऊर की वजह से वो वजूद पा रहा है और मादी जिस्म बन रहा है। तो मादी जिस्म क्या हुआ, شعور کی کارستانی ہی تو ہوا, کارستانی یا کارکردگی کہہ لیں, ہاں وہی میں مطلب شعور ہو لاشعور ہو, کیونکہ درجہ بتا رہے ہیں نا کہ اسے لاشعور کہتے ہیں, یعنی وہ جو ہمارے شعور میں نہیں ہے, ہے تو وہ بھی شعور, یہ جو سارے سارے شعور ہی ہیں, یہ سب سماوات سارے شعور کے درجے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نام ہی نہیں ہے, ہم شعور کسے کہہ رہے ہیں, اس کو سن لیجئے, شعور کی ڈیفینیشن آپ کو واضح ہو جائے گا. شعور کا مطلب ہے جاننا, ہم نے یہ لیا, تو کیا لاشعور کا مطلب ہے نہ جاننا, ہے یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں شعور کا مطلب ہے اپنے اطلاعات کو کس ترتیب سے اپنے ذہن میں سجایا. شعور کا مادہ شعر ہے, شعر کا مطلب قافیہ, ردیف, وزن, بحث, اس کی پابندی کرنا, یعنی الفاظ کی خاص ترتیب کو ہم شعر کہتے ہیں, اور الفاظ کی وہ ترتیب نہ ہو تو ہم اسے نثر کہتے ہیں.
بالکل
اسی طرح جب ہم اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو اپنے ذہن کے مطابق جو ترتیب دیتے ہیں وہ ہمارا شعور ہے, اور وہ مقام جہاں یہ ترتیب نہیں ہے وہ لا شعور ہے, کیونکہ وہاں ترتیب نہیں ہے. اب سارا کھیل تو اس ایجنسی کا ہے جس کو آپ شعور لا شعور کہتے ہیں, شعور شعور اول, شعور دوم, شعور سوم, شعور چہارم کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ بات کی وضاحت کے لیے ہیں, اس کی درجہ بندیوں کے, اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے. لاہور میں کلندر شعور کی کلاس ہو رہی تھی, اس وقت ہم پشاور سے جاتے تھے وہ کلاس اٹینڈ کرنے, تو حضور مرشد کریم نے کلاس سے سوال پوچھا, کلندر شعور پڑھا رہے تھے, تو تین چار کلاسوں کے بعد ایک دن سوال پوچھا, شعور کتنے ہیں؟ ایک نے کہا 17, ایک نے کہا 7, ایک نے کہا 4. وہ کرتے کرتے جب میری باری آئی, میں نے کہا حضور شعور تو ایک ہی ہے. وہ سارے میری کلاس میں نا میری طرف شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہانک رہے. تو حضور مرشد کریم نے پوچھا, آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پورا یقین ہے کہ شعور ایک ہی ہے, باقی سارے اس کے پہلو اور درجات ہیں. ابا نے مجھے کہا, ہاں نہ کچھ نہیں کہا, مجھے کہا بیٹھ جائیے. اگلے سے پوچھا وہ کہتا ہے 4 ہیں, اس سے اگلے سے پوچھا اس نے کہا 7 ہیں. اس پوری کلاس میں یہ ایک شعور کا جواب دینے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. میں آج تک اس جواب پہ قائم ہوں, خوش ہو رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے مرشد سے یہ بات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اب دیکھیں نا, ٹیچر نے ایک بات سمجھائی اور جب سوال پوچھا تو اس میں سے اکثر کو نہیں سمجھ آئی, یہی کہیں گے نا, تو ٹیچر کو پتا چل گیا, اس نے دوبارہ وضاحت کی, دوبارہ وضاحت کی, دوبارہ وضاحت کی. اب ہمارے شعور ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک ہے,
موسٹ ویلکم. جی جناب, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. چلے رہتی ہے بات پھر, ٹھیک ہے نا؟ ویلکم, اللہ حافظ.
تھینک یو سر,
اللہ حافظ.